السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں جان ڈرائرن۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کیا جا سکتا ہے، ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789۔ آج کے پروگرام جہاں رنگ میں کلیدی موضوعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کا تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی ایم یعنی پختون تحفظ تحریک کی قیادت کے تحفظات اور حکومتی اقدامات کا جائزہ۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن اوناما کی تازہ رپورٹ کے مطابق شہری ہلاکتوں میں اضافہ، ایک تجزیہ سنیے گا۔ اور امریکہ کے 41ویں صدر جارج ہربرٹ واکر بش 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بش سینئر کی قیادت اور سیاسی میراث کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ ہیں شمع جنید، جو جن کا سیاسی اداروں کی اور سیاسی تنظیموں کی جو کارکردگی ہے اور ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے اس پہ ان کی گہری نظر ہے۔ ریسرچ کا کام کرتی آئی ہیں وہ انتہا پسندی کے اوپر۔ اور یہاں کارٹر انسٹیٹیوٹ سے ہمارے ساتھ ہیں سحر خان۔ تو آپ سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے خادم رضوی کے خلاف بغاوت دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا،
جنہوں نے بسوں کو آگ لگائی، تقریباً 5 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو سرکار کی املاک ہیں اور پرائیویٹ املاک ہیں، ان کو یہ جو دھرنا کیا گیا یا جو احتجاج کی ایک کوشش کی گئی اس میں نقصان پہنچا، اس میں جو ایکٹیو لوگ سارے تھے ان کو دہشت گردی کے الزامات میں جو مختلف تھانے ہیں ان میں چارج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کا مطلب قطعی طور کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی جان سے کھیلیں، ان کے مال سے کھیلیں، ان کی املاک سے کھیلیں۔
یہ تھے فواد چودھری، جو کہ بتا رہے تھے کہ کیا الزامات ہیں جن کے تحت ان کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ میرا پہلا سوال بریگیڈیئر ملک سے، بریگیڈیئر ملک، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے لیے حکومت کی یہ کاروائی کتنا مضبوط پیغام ہے؟
بہت نوازش بھائی صاحبہ کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ میرے خیال میں بہت عرصے کے بعد، بہت ہی سالوں کے بعد، بہت ہی دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے کوئی ریڑھ کی ہڈی دکھائی ہے، کوئی اسپائن دکھائی ہے، کوئی قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، کوئی ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے اور بہت ہی پازیٹیو اس کا آگے اثر ہوگا، اور یہ تمام دہشت گردوں کے لیے، تمام ان عناصر کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر، لسانی بنیادوں کے اوپر، یا سیکٹیرین ریزنس پہ، یا کسی بھی قومیت کے ریزنس کے لیے وہ ایسی حکومت کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے، اور حکومت کے کار حکومت کو بالکل بند کر دیتے تھے، تمام شاعروں کو بند کر دیتے تھے اور لوگوں کو کام کرنے سے روکتے تھے۔ میرے خیال میں اس حکومت نے بہت ہی دانش مندی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے۔ پہلے فیض آباد میں جب ایک دفعہ یہ پچھلے سال ہوا تھا تو انہوں نے 22 دن تک ملک کو بالکل جرگمال بنا کر رکھا تھا، پھر لاہور میں ہوا تو 3 دن میں انہوں نے معاملہ ریزالو کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت عقل مندی کے ساتھ 12 ربیع الاول کا جو تہوار تھا اس کو گزرنے دیا تاکہ اس میں کوئی شرارت نہ ہو، پر اس کے بعد ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا اور پھر آج ان کے اوپر یہ الزامات لگا دیے ہیں جو کہ 100% صحیح ہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو ان کو قتل کر دیا جانا چاہیے، اور پاکستان کے سینئر فوجی افسران کو انہوں نے اکسایا تھا کہ وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ یہ سب ٹریزن ہیں، یہ ملک کے ساتھ بغاوت ہے، یہ دہشت گردی کی علامت ہیں، اور میرے خیال میں ان کے خلاف جو اس گورنمنٹ نے کام کیا ہے یا جو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ وقت کی ضرورت تھی بلکہ آئندہ اس قسم کے لوگوں کو جو کہ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا کسی بھی اور وجہ سے سارے ریاست کو روکنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا
پیغام ہے.
میں یہ کہوں گا کہ ویل ڈن پی ٹی آئی گورنمنٹ.
شکریہ شمع. آپ انتہا پسند تنظیموں اداروں کے بارے میں تحقیق کرتی ہیں, آپ کے خیال میں ایک ایسے ملک میں جہاں مذہب کے نام پر سیاست معمول بنی ہوئی ہے, کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا جیسے کہ لسانی بات ہے, قومیت ہے اور فرقہ وارانہ بنیادیں ہیں, یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس ملک کے اندر اور ان کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے, ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے, ان کے اوپر دہشت گردی بھی ہوتی ہے, اس وقت اس سارے پس منظر کے اندر حکومت کا یہ اقدام کتنا اہم ہے اور اس کے دورس نتائج آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہت بہت اعلیٰ اقدام, بڑا, اور جتنا بھی سیم ایلیمنٹ ہے پاکستان میں, وہ چاہے کتنا بھی بڑا کرٹک کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, وہ اپریشیٹ کر رہا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم لوگوں نے اوور ویلمنگلی اپریشیٹ کیا تھا اور سپورٹ کیا تھا عمران خان کی تقریر کو جب انہوں نے اسی عزم کا اظہار کیا تھا, لیکن بعد میں پھر ایسے حالات ہوئے کہ ہمیں پھر اپنا کرٹیک بڑھانا پڑا. لیکن جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی, اس طرح کا کوئی قدم ہوگا جسے رٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی, تو ظاہر ہے وہ ہم سب لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلشڈ ہو, اور اس طرح کا جو بھی ایلیمنٹ ہے جو کہ نفرت, وائلنس یا فرقہ وارت یا ٹیررزم کو ہوا دیتے ہیں, جن کے بیانات, جس طرح چیف آف دا آرمی اسٹاف کو کہا گیا, ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا قادیانی, یا میں تو اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتی, لیکن یہ چیز جس طرح سے پوائزن کرتی ہے ایک عام آدمی کی, اور اسپیشلی ان کا جو فالوورز ہیں, کیونکہ میں نے تو خادم رضوی کا انٹرویو بھی کیا ہے اپنی ریسرچ کے سلسلے میں, اور میری ان کی جو پوری تحریک کس طرح سے اسٹیبلش ہوئی, کس طرح سے انہوں نے دھرنا کیا, کس طرح سے ہوا ملی, اور کس طرح سے اب یہ ہے کہ اسٹیٹ ہی ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے, میری ریسرچ کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. تو یہ ان ایلیمنٹس کے لیے, بلکہ اسٹیٹ کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ کچھ ایلیمنٹس کو بہت زیادہ منہ زور کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اپنے خلاف بھی آ کر پھر اسی طرح سے اٹیمپٹ کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے ان کو پالا ہوتا ہے. تو یہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے پالیسیز کو, کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اور یہ جو ہیٹ بگیٹ ہیٹ والا فارمولا ہے وہ یعنی میں کافی محتاط ہوں اپنے چناؤ میں, اس لیے میں چپ ہو گئی, لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان فیوچر اس طرح کی کوئی بھی بات نہ ہو جس سے یہ ہے کہ خود رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے, کیونکہ آپ اپنے اپوننٹس کو اب کر دبانے کے لیے اگر ڈیموکریٹک وے سے کوئی بھی آتی ہیں, اگر یہی تحریک ایک ڈیموکریٹک وے سے جس طرح یہ پارلیمنٹ میں بھی آئے یا احتجاج کر رہے تھے, تو ان کا بنیادی حق ہے, یہ ہر جمہوری معاشرے میں بنیادی حق ہے ہر ایک کا احتجاج کرنا, لیکن جب آپ اس کو ایک اسپیسیفک ایجنڈا کے تحت لے کر آتے ہیں اور پھر
اس کے لیے بہتر نہیں
سپورٹ کرتے ہیں ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے, جس طرح لاسٹ ایئر ہوا انہی کے دھرنے میں کہ ان کو جو کچھ انہوں نے لاسٹ ایئر کہا وہ انہوں نے اس بار بھی کہا, انہوں نے کوئی نئی چیز ریپیٹ نہیں کی, لیکن لاسٹ ایئر انٹرسٹ الگ تھے
جی,
کی وجہ سے یہ طاقتوں کو مزید ہوا ملی, یہ مزید پاورفل ہے, اور اس کے بعد جو ان کے پالنے والے تھے ان کے اوپر آ کر انہوں نے اٹیک کیا, جس سے خدا کا شکر ہے کہ احساس ہوا ہے کہ یہ کیسز ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پالیسی بلا امتیاز چلنی چاہیے ہر ایک طبقے کے لیے جو بھی اس طرح کی اپنی ایک لائن کراس کرتا ہے, ورنہ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سوات میں ہوا 2008 اور 9 میں, یا ابھی جس طرح ہونے جا رہا تھا, اور بڑا ایک سوئفٹلی اور بہت کلیورلی پورے فل مارکس ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو, کہ انہوں نے پہلے بڑا ہی بیک یعنی بڑا ہی سوئفٹلی اس کو ڈیل کیا, کلیورلی ڈیل کیا, پہلے انہوں نے
جی پورے جو جی, جی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں جی بالکل, وہ جیسے ہٹایا گیا ان کو وہاں سے بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے
پروٹیکٹیو اسٹڈی ہے 14-15 دن تک وہ کریک ڈاؤن کرتے رہے, اور اب انہوں نے
جو اپنی حکمت عملی کا اعلان کر دیا,
بنتے تھے وہ انہوں نے دائر کر دیے, تو ویری ویل ڈن بائی پی ٹی آئی.
اچھا سحر, آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پر مغربی ملکوں کی طرف سے, خاص طور پر امریکہ کی طرف سے, ہمیشہ ہی یہ اعتراض اٹھایا جاتا رہا کہ وہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اس حد تک کاروائی نہیں کرتا جیسا کہ کرنا چاہیے. اب تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے خلاف کڑی کاروائی اور مقدمات کے اندراج سے پاکستان کے تصور کو بہتر کرنے میں کتنی مدد ملے گی عالمی سطح پر اور امریکہ کے نزدیک جس کا وہ حلیف ہے؟
اب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا.
بہت شکریہ.
اور بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ امریکہ اور جتنے بھی اور ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے اور اپنے قوانین استعمال کرے اور ان کو جیسے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم میں شامل کریں. میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ عمران خان کی حکومت میں, کہ جو انفساد دہشت گردی کے جو قوانین ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, اور جو خادم رضوی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں بغاوت کے, غداری کے, یہ بالکل صحیح ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے انتہا پسند ہیں جن کے اوپر یہ قوانین استعمال کیے گئے ہیں اور الزامات لگائے گئے ہیں, یعنی حافظ سعید, ذکی الرحمان لاکھوی, فضل الرحمان خلیل اور بھی ہیں جن پہ ہمیشہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور پھر چند اور بالکل ان کو کسٹڈی میں بھی رکھا جاتا ہے, کبھی کبھی ان کو اپنے گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے, لیکن پھر آخر میں پھر ان کو رہا کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ خادم رضوی کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے, یہ ایسا ثبوت ہے جو کورٹس میں رہ سکتا ہے, اور یہ واقعی خادم رضوی جو ہیں وہ جیل جا سکتے ہیں کیا نہیں, اس پہ مجھے ذرا آپ سمجھیں شک ہے. کیونکہ دیکھیں الزامات لگانا, اریسٹ کرنا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بے شک پاکستان کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات نہیں ہے, پاکستان کی جو پولیس ہے, پیرا ملٹری فورسز ہیں, وہ انتہا پسندوں کو ان کو پکڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں کیا نہیں. اب ہر ایک انسان, حافظ سعید بھی بہت دفعہ ریلیز ہو چکے ہیں, ذکی الرحمان لاکھوی بھی ریلیز ہو چکے ہیں, فضل الرحمان خلیل بھی ریلیز ہو چکے ہیں اور بھی ریلیز ہو چکے ہیں. تو اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ چند
اصل منطقی نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر جتنی لمبی بھی بات کی جا سکے کی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ دو تین جو پوائنٹس تھے وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں. ہمارے پاس بھی زیادہ آج بھی سیگمنٹس ہیں جس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. میاں محمد اکرم اٹک سے ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب.
میاں محمد اکرم, ایڈوکیٹ اٹک سے عرض کروں, بات یہ ہے کہ یہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے یا حدیث ہے, یہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر سب لوگ ایک جیا بھی عمران خان اور چیف جسٹس سے غلطی ہو گئی, یہ انتہائی درجے کی غلطی, یہ معمولی تو ہے نہیں نا, جس کو معاف کیا جائے. اور دوسری بات ہے امریکہ 17 سال سے افغانستان میں دہشت گرد وہ ہے یا دہشت گرد ہونا, ہمیں دہشت گرد پھر یہ دیکھے افغانستان کی شمال میں 3 ملک ازبکستان کا.
بہت 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 شکریہ میاں صاحب آپ بہت دور نکل جاتے ہیں, ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اسی موضوع پہ آپ بات کر چکے, بہت بہت شکریہ. چکتائی صاحب قصور سے, محمد طارق چکتائی, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام محترمہ, میں اپریشیٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اور یہ بہت اچھا قدم ہے. تو محترمہ شمع جنید جو صاحب سے میرا سوال ہے, جن سے ہمیشہ میں سیکھتا ہوں کہ انہوں نے خادم رضوی صاحب کا وہ انٹرویو اور ریسرچ کا حصہ رہا, پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ان کی ریسرچ میں یہ آیا ہے کہ یہ ان کے کچھ ذاتی فرسودہ نظریات تھے توڑ پھوڑ کے, یا ان کے پیچھے کوئی ایسی لوبیز تھیں جو ان کی حراست کے دوران بھی اب خراب کرنے کی کوشش کریں گی؟ کیا یہ شمع جنید جو صاحب؟
جی شکریہ. ثناء اللہ مالاکنڈ سے, السلام علیکم ثناء صاحب.
یہ آپ کی تجزیہ نگار سے سوال ہے, پہلے تو یہ بول رہے کہ نواز شریف کا حکومت, عمران خان کا پی ٹی آئی حکومت, مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان میں حکومت ہے کدھر؟ حکومت تو وہ ہوتے جو آئین پہ چلتے ہیں, ہم لوگ عوام لوگ جو ہے نا اتنا تنگ آ گئے کہ ہم بولتے ہیں کہ جمہوری پاکستان زندہ آباد, فوجی پاکستان مردہ آباد.
آپ جب ہم سے بات کرتے ہیں, ہم اور ریڈیو پہ بات کرتے ہیں, تو میری اپنے سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا اپنی زبان کا خیال ضرور کریں. کوئی بھی ادارہ ہو آپ کے ملک کا، وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے. آپ اس کے لیے گالی نہیں دے سکتے، آپ اس کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اور آئندہ اگر آپ اس طرح کے الفاظ بولیں تو یقین کیجئے گا کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. تو آگے چلتے ہیں پروگرام میں، ہم دوسری ہماری سیگمنٹ کا آغاز ہونے لگا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں. شمع جنیجو سے سوال کیا تھا محمد طارق چغتائی صاحب نے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر شمع ایک منٹ میں جواب دے سکتی ہیں تو ضرور دیں کہ ان کا نقطۂ نظر کیا تھا اس بارے میں، کہ کیا وہ اچھا کہ وہ اس ضمن میں کیا کہنا چاہیں گے. شمع ہے ہمارے ساتھ کیا؟ اچھا، اب ہم اگلی اپنے اس کی طرف چلتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اب ہوں گی پی ٹی ایم کی بات ہم کریں گے، اور پی ٹی ایم کی ہمارے ساتھ ہوں گی رخشندہ نذیر بھی ہمارے صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، ڈاکٹر زمرہ دوان ہے ہمارے ساتھ، بریگیڈیئر عمران ملک ہیں اور سحر کامران ہیں. شمع جنیجو کو ابھی ہم واپس لیں گے تھوڑی دیر کے بعد، ہمارے سننے والے ان کا بھی انتظار ضرور کریں گے. خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کی ایک عدالت نے جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی اور پختون تحفظ تحریک پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر اور ان کے ساتھیوں کی عبوری ضمانت کو منظور کر لیا. علی وزیر اور پی ٹی ایم کے ایک اور رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داور کو حکام نے ایک روز قبل پشاور کے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی جانے سے بھی روک دیا تھا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اس طرح سے چلتی آئی ہے. رخشندہ نذیر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جو کہ افیلیٹ ہیں پی ٹی ایم کے ساتھ. ان سے سب سے پہلے بات کر کے ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں. رخشندہ صاحب آپ مجھے سن رہی ہیں؟ رخشندہ نذیر ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ میرا پہلا سوال ہی ان کے ساتھ تھا، تو ابھی ہم ان سے پھر بات کرتے ہیں. ہماری پروڈیوسر ان کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں کہ ملائیں، اس وقت ہمارے پاس لائنز کے حوالے سے کچھ کمی ہے، تو اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، اور سحر ہیں، اور ڈاکٹر زمرد ہیں ہمارے ساتھ. ڈاکٹر زمرد، اب آپ یہ بتائیے گا، آپ اس سلسلے میں کام کرتی آئی ہیں، مجھے معلوم ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے آپ کے کچھ پروگرام بھی آپ نے کیے ہیں، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ایم کی قیادت اور انتظامیہ کے درمیان کسی بھی نوعیت کے شکوک و شبہات اور اتحاد کے فقدان کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟
شکریہ پیٹر. سر بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی ایم جو تحفظ موومنٹ ہے، پختون تحفظ موومنٹ، یہ پختون کارڈ کو یوز کر رہے ہیں، ایک ایتھنک کارڈ کو یوز کر رہے ہیں. جبکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فوج میں 45% پختون ہیں، آبادی کا صرف 12% ہے. پھر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ موجودہ حکومت کے اندر انٹیریئر منسٹر دیکھ لیں، ڈیفینس منسٹر دیکھ لیں، اسپیکر دیکھ لیں، یہ سب پختون ہے. تو یہ اگر آپ اس ساری سچویشن کو دیکھیں، ڈپٹی اسپیکر بلوچستان کے ہیں لیکن پشتون ہیں، تو ایک تو ان کی اپنی گورنمنٹ میں کے لوگ گورنمنٹ میں موجود ہیں، تو یہ پختون کارڈ تو یہاں پر نلیفائی ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو جو سپورٹ ہوتی ہے، یہ جب میں اسٹیٹسٹک کوٹ کرتی ہوں، ایجوکیٹڈ نوجوان ان کے سپورٹرز ہیں، اور ہماری اپنی یونیورسٹی میں بہت بڑی تعداد ہے جو بالکل پنجابیوں کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جس کہیں بھی ان کو پیچھے رکھا جاتا ہو، تو زیادہ ریپرزینٹ ہے وہاں پر.
اچھا بات یہ کہ ڈاکٹر زمرد، آپ کی یہ لائن بڑی خراب ہو رہی ہے، کیا آپ کو ہم آپ کے دوسرے نمبر پر فون کریں؟
ہاں جی بالکل، دوسرے نمبر پہ ہی کال کریں.
ہاں جی، کیونکہ اس پہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم اپنی پروڈیوسر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کو دوسرے نمبر پہ، ڈاکٹر زمرد کو دوسرے نمبر پہ لے لیں، کیونکہ آواز ان کی ٹھیک نہیں تھی. رخشندہ ناز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، تو وہی سوال جو ہم نے ڈاکٹر زمرد اوان سے کیا وہی ان سے کرتے ہیں. رخشندہ ناز، جیسے کہ ہم نے بتایا پی ٹی ایم افیلیٹ ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. رخشندہ صاحبہ بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں پی ٹی ایم کی قیادت اور انتظامیہ جو حکومت کے درمیان کسی بھی نوعیت کے یہ جو شکوک و شبہات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور جو اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتی ہیں؟
دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی جو ڈوئل پالیسیز ہیں نا، وہ ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی ایم موومنٹ شروع ہوئی تو پی ٹی ایم موومنٹ کیوں شروع ہوئی؟ وہ ہوئی راؤ انوار کی جو انہوں نے اس کی نقیب کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی. اس پہ اسٹیٹ کو جو ایک اسٹیٹ کا وعدہ ہے اپنے سٹیزنز کے ساتھ وہ کرنے کے بجائے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ ایک کلپریٹ کو محفوظ کرتی ہے. سوری. تو یہ بنیاد وہاں سے پڑی.
اچھا.
اور پی ٹی ایم نے بہت کلیئرلی جو ایجنڈا رکھا اسٹیٹ کے سامنے
جی.
اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پانچ پوائنٹ ہے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہے, اس پہ ہم سے بات کی جائے. تو بجائے اس کے کہ اسٹیٹ ایک نیگوسیشن کرتی, کہیں کہیں پہ نیگوسیشن کی تھوڑی سی کوشش بھی ہوئی, لیکن جنہوں نے یہ ایجنڈا اٹھایا تھا ان کو سائڈ پہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں وہ تو اصل میں غدار ہیں, ان کو تو فلاں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو تو فلاں سپورٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنے ہی سٹیزنز کو اس طرح کریں گے تو دوسرے تو راستہ بنائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو تو سپورٹ ہمارے جیسے لوگ کر رہے ہیں جو اس ملک کے اندر
اکوالٹی چاہتے ہیں. اچھا, برگیڈیر عمران ملک سے سوال کرتے ہیں
کہ تمام کے تمام پشتونز ہو, سندھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, بلوچ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, پنجابی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پروگریسو پنجابی ہیں, تو یہ سب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اچھا, برگیڈیر عمران ملک سے بات کر لیتے ہیں. برگیڈیر صاحب, آپ یہ بتائیے گا, ابھی بات آپ سن رہے تھے رخشندہ ناز صاحبہ کی, وہ کہتی ہیں کہ اسٹیٹ کی ڈول پالیسی ہے اور اس طرح سے بجائے اس کے کہ انہوں نے جو ایجنڈا دیا یا ان کے اوپر بات چیت کی جاتی, اس کے بجائے غداری کی بات کی گئی اور دوسری باتیں کی گئیں. اب آپ یہ سب بتائیے گا کہ پی ٹی ایم اور انتظامیہ کے درمیان جو اعتماد کی بحالی ہے اور اپنے تحفظات ان کے تحفظات کے ازالے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں, کیا کرنا چاہیے حکومت کو جو وہ نہیں کر رہی؟
میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے اور ہمیں اس پہ ذرا تحمل سے بات کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. سب سے پہلے بات آپ یہ دیکھیں کہ محسن داور اور علی وزیر صاحب کو بادشاہ خان ایئرپورٹ پہ کیوں روکا گیا, ان کے اوپر سوابی میں ایک مقدمہ درج ہے. اب مقدمے میں رائٹنگ شامل ہے اور پاکستان کے جھنڈے کو ایک بلڈنگ سے اتارنا شامل ہے. کیا یہ ایک ایسی گروپ کی کاروائی ہے جو کہ پاکستان ہے؟ اس کے علاوہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان حیثیت ایک ملک ہائبرڈ وارفیئر کا ایک نشانہ بنا ہوا ہے, جس کی تین میجر فالٹ لائنز ہیں. ایک گلگت بلتستان میں جہاں پہ شیعہ سنی فساد کو کھڑا کیا جا رہا ہے, ایک فاٹا میں جہاں پہ یہ پی ٹی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے, اور ایک بلوچستان میں جہاں سے بی ایل اے والے ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں چائنیز کانسولیٹ پہ حملہ کیا اور بیگ حملہ کیا آئی ایس نے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پی ٹی ایم کہتے ہیں کہ ہم ایک انڈیجنس موومنٹ ہے اور خالی ہم پشتون حقوق کے لیے لگ رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر زمر صاحبہ نے کہا کہ پشتون تو ہمارے ہڈی کا بیٹھا ہے, ٹاپ پوزیشن میں پاکستان ہے, ان کے حقوق پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس ایک یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ صرف ایک انڈیجنس موومنٹ ہے تو پھر یہ جنیوا اور لندن اس ٹائپ کے ممالک میں جیسے کہ بی ایل اے کے سپورٹ میں وہاں پہ اتنی موومنٹ چل رہی ہے, اتنے اشتہار دیے گئے ہیں اور اتنی کانفرنسز وغیرہ ہوئی ہیں, تو یہ پی ٹی ایم کے لیے وہ کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ جو آرگنائز کر رہے ہیں پشاور میں, اسلام آباد میں اور لاہور میں تمام اپنی پروٹیسٹ آرگنائز کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن چاہیے, اس کے لیے فنڈس چاہیے, اس کے لیے کوالیفائڈ لوگ چاہیے. یہ سب کہاں سے مل رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو یہ بات کلیئرفائی کرنی چاہیے کہ یہ ان کی ساری کیپبلٹیز جو ہیں, یہ کیپیسٹیز جو ہیں, یہ کہاں سے آ گئی ہیں, کون سپورٹ کر رہے ہیں ان کو,
ان کے پاس
ان کا ایجنڈا جو ہے خالی نقیب اللہ محسود کے مرڈر کی بات ہوتی تو وہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا جس کو آپ یہ عدالت میں لے کر جاتے ہیں, وہاں پہ اس کیس کو لیگلی لگتے. میرے خیال میں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ساری ایک اسموک اسکرین ہے اور اس کے پیچھے پوسٹل انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں جو کہ پاکستان کی دشمن ہے.
اچھا رخشندہ, آپ بات سن رہی ہیں, آپ نے برگیڈیر ملک کی بات سنی, آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تاکہ پھر ہم سہر سے ان کا جواب لیں اور آگے چلیں.
دیکھیے بات یہ ہے, ایک تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ہم اتنے ہی ریسپانسیبل ہیں جتنے کوئی بھی پاکستانی شہری اس کے لیے ہو سکتے ہیں. میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ شامل ہوئے और ट्रेवल कर करके गए। अगर आप ये देखें, एक तो झंडे वाली जो एक बात है, झंडा की बहुत वीडियोस वायरल हुई हैं, जिसमें एक पीटीआई के स्टूडेंट ने पहले कहा कि जी मैं इनको एंटर होके दिखाऊंगा, और उस इशू के बाद जो सवात में हुआ और फिर वो झंडे वाली चीजें कुछ जगहों पे ये रिपीट की गई। नंबर वन। नंबर टू, देखें ये कौन नहीं कहता कि जो आपकी जो है ना शराफिया में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो पंजाब से बैठे हैं, चाहे वो पख्तूनख्वा से बैठे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से बैठे हैं, वो आम आदमी का इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड नहीं करते। वो अगर आम अपने और वो एक्सप्लाइटर नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो आप देख लें, जो पंजाब से लोग अगर बैठे हैं ऊपर, तो वो क्या साउथ पंजाब के लोगों के हकूक को सेफ गार्ड करते हैं?
अच्छा,
हमारे लिए ये है कि नेगोशिएशन का रास्ता खोलेंगे।
मैं यही बात करने चाहिए थी
कि उनके साथ नेगोशिएशन का रास्ता खोलेंगे, वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट बंद कर देंगे।
मेरा यही सवाल था कि क्या इसका हल क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम तहफ़ुज़ात की बात करें या शकूक व शुबहात की अदम एतमाद की बात करें, तो वो तो कितनी ही लंबी हो सकती है। तो मेरा सवाल जो था बिल्कुल प्रिसाइज यही था कि सूरत क्या होनी चाहिए कि दोनों जो भी दो फरीक हैं, इस वक्त हुकूमत है और उस दूसरी तरफ पीटीएम है, उनके दरमियान इख्तलाफ राय है या जो भी गलत फहमी है उनको दूर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं शहर से। शहर पीटीएम की क़यादत ने आलमी सतह पर भी अपने मकासद का प्रचार किया है। जमहूरी ताकतें, जमहूरी इदारे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि जब भी कोई ऐसी तंजीम अपने जमहूरी चीजों को लेकर सामने निकलती है तो उसके साथ चलते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत से कहां पर गलती हो रही है कि वो अदम एतमाद को दूर नहीं कर सक रहा पीटीएम के साथ?
सबसे पहले गलती जो हो रही है वो ये है कि बार बार जो है वो जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बार बार पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लीडर्स हैं या उनके जितने भी वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जो पीटीएम है ये एक इंतहा पसंदी ग्रुप नहीं है और ये लोग आज़ादी भी नहीं चाहते हैं। ये लोग बेशक ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और ये अपने सियासी हकूक मांग रहे हैं, तो उस लिहाज से तो फिर हुकूमत को उनकी बात सुननी चाहिए ताकि ये मौका ना आए कि वो आज़ादी मांगना शुरू करें या वो ये कह दें कि हम बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, या और उससे भी और खराब बात हो सकती है कि जो कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उनको फंड करने लगे। अभी जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है आप कह रहे हैं ग्रास रूट मूवमेंट्स है जो कह रहे हैं कि भाई हम पश्तूनों को मारना खत्म करें, एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स को खत्म करें और हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल सही शहरी के तौर पर हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज उनको करनी चाहिए कि एक तो अरेस्ट खत्म कर देने चाहिए कि जैसे मोहसिन दावे साहब को अरेस्ट किया गया, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में एक काउंटर प्रोडक्टिव मूव है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि जो मूवमेंट है वो और भी ताकतवर हो रही है। आई थिंक इनको हुकूमत को उनकी ग्रीवेंसेस सुनने चाहिए और खास तौर पे जो पुलिस है उसको जरा ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे हम अमरीका में भी देखते हैं कि ट्रेनिंग अक्सर पुलिस ऑफिसर्स को दी जाती है कि आप अलग अलग एथनिसिटीज के साथ कैसे डील करें, तो आई थिंक पाकिस्तानी पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है। और सबसे पहली चीज है कि जो इमरान खान ने चंद माह पहले कहा था कि भाई वो सिटीजनशिप देंगे उन लोगों को जो अफगानिस्तान से आए और तीन चार जनरेशन से पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये आई थिंक बहुत अच्छी मूव है। तो आई थिंक सबसे पहली चीज है कि आपको पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ग्रीवेंसेस को सुनना होगा और इन लोगों को इंक्लूड करना होगा पाकिस्तान के
सियासी धारे के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सहर, हम आपको 10-15 मिनट के बाद आपसे फिर बात करेंगे। हम आखिरी अपनी सेगमेंट में बात करेंगे सीनियर सदर सीनियर बुश जो गुजर गए हैं, अमेरिका के 41वें सदर, उनके बारे में बात करने के लिए सहर से हम फिर बात करेंगे। अब हमारी अगली रक्षंदा का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। चलते चलते बिल्कुल डॉक्टर जमरत का मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। पीटीएम की तहरीक और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान जो इख्तलाफात बज़ाहिर नजर आते हैं उनको दूर करने की क्या सूरत हो, डॉक्टर जमरत एक क्विक कमेंट करते चलिए ताकि उसके बाद फिर हम अपने अगली सेगमेंट की तरफ चलें। जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान में अक़वामे मुत्तहिदा का जो इमदादी मिशन है उसने शहरियों की हलाकत के बारे में ताजा तरीन रिपोर्ट दी है, उसके बारे में बात करेंगे। जमरत से बात करते हैं और उसके बाद हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ चलेंगे। काबुल से अनीसुर रहमान भी हमारा साथ देंगे। जी जमरत,
دو باتیں کہوں گی. ایک تو یہ کہ جن ریاست کے اداروں سے آپ تحفظ مانگتے ہیں ان کی اگر خلاف آپ علم بلند کریں تو آپ کی جائز جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی جائز نہیں رہتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان یہ گلف کیسے, بالکل انڈورس کرتی ہوں. مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, سیکورٹی کنڈیشنز بیٹر ہونی چاہیے, مطالبات پہ کوئکلی کام ہونا چاہیے. لیکن پی ٹی ایم کو ریلیجیس اور پولیٹیکل فورسز جو استعمال کر رہی ہیں وہ ان کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور ایتھنک کارڈ کے اوپر مت کھیلیں, اپنے ڈیمانڈ رکھیں, اس کے اوپر بات کریں اور ان چیزوں کو ریزالو کریں. کیونکہ آلریڈی ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے اس وقت کہ ہم انٹرنیشنلی, اتنے سارے ہمارے پہ چیلنجز ہیں اور ہم انٹرنل ایک چیلنج شروع کر لیں جبکہ ایکسٹرنل فورسز آلریڈی بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. لاسٹ ایک اور بات کہوں گی, فوج میں 45% ان کا حصہ ہے, پختون کا آبادی میں صرف 12 ہے, ریپرزینٹیشن کہاں نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر ان کا, انٹیریئر منسٹر, اسپیکر, ریلیجس, ڈیفینس منسٹر, سارے گورنمنٹ کے اندر لوگوں کے بیٹھے ہیں, ان سے بات کریں اور پراپر چینل کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور کسی بھی سیاسی اور جو مذہبی ہماری جو ایسے فورسز ہیں, یہ محمود خان اٹک رہی ہیں, مولانا فضل الرحمن, ان کے ہاتھوں میں ٹول مت بنے. یہ ہمارے یگسٹرز ہیں, ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں اور ریاست بھی ان کو انڈورس کرتی ہے. چاہے وہ نقیب اللہ محسود کا قتل ہو, کون سے صرف پختون اٹھے تھے, پنجاب میں سے اتنے لوگوں نے ساتھ دیا تھا اس ساری موومنٹ کا. تو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہم اگر صحیح ڈیمانڈ کو غلط الفاظ کے ذریعے آگے پہنچائیں گے اس کو کوئی سیریس نہیں لے گا.
شکریہ ڈاکٹر زمرد ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کی آخری دو سیگمنٹس ہیں ان کی طرف چلیں گے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radio news network.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کا امدادی مشن جنیونامہ نے 2018 کے پہلے 9 ماہ کے دوران مسلح تنازع میں شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ جاری رکھا, اور 2014 کے بعد 2018 کے پہلے 9 ماہ کے دوران شہریوں کے اموات میں اضافہ دیکھا گیا. انامہ نے مسلح تنازع میں ملوث فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ شہری آبادی کا تحفظ کریں, اور تمام فریقوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ آبادی کے تحفظ کے مفاد میں اس تنازع کے پر امن حل کے لیے ٹھوس اقدام اٹھائیں. اس کی وجوہات کیا ہیں کچھ اس طرح سے ہیں جو ہم نے اس رپورٹ کو پڑھ کر آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ خود کش اور خود ساختہ بموں کے حملے ہیں, زمینی جنگ اور جھڑپوں میں اموات ہیں, ہدف بنا کر اور جان بوجھ کر کی جانے والی اموات ہیں, حکومت کی حامی افواج کی فضائی کاروائیاں ہیں, اور انتخابات سے قبل اور انتخابی مہم کے دوران کیے جانے والے حملے ہیں. افغانستان کی وزارت دفاع نے اس رپورٹ کے رد عمل میں ہلمنڈ صوبے میں طالبان کو شہری ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ باغی افغان سیکیورٹی افواج پر حملہ کرتے ہوئے رہائشی علاقوں اور عوامی مقامات کو بھی استعمال کرتے ہیں اور یوں شہریوں کی زیادہ اموات ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے, کابل سے انیس الرحمان ہمارے ساتھ ہیں, انہیں سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں. انیس صاحب, اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اور لڑائی کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ایسے کیا اقدام ہو سکتے ہیں جو حکومت شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے کر سکتی ہے, کر رہی ہے یا پھر کر چکی ہے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں افغانستان کی لڑائی جو ہے اس وقت ایک عجیب شکل اختیار کر چکی ہیں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ گاؤں سے اور شہروں سے باہر ہوا کرتی تھی, پہاڑوں میں ہوا کرتی تھی. اگر امریکی تھے یا طالبان تھے یا داعش ایس جو القاعدہ کے تھے تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کر وہاں سے جو ہے ان کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوا کرتی تھی. اب جو ہے یہ چیز تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے, کیونکہ لڑائی جو ہے وہ آبادی تک, جو گاؤں ہیں وہاں تک آ پہنچی ہے. کیونکہ افغان سیکیورٹی فورسز یا جو امریکی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان گاؤں سے اور ان گھروں سے جو ہے ان پر جو ہے پھر فائرنگ ہوتی ہے, اور اس کے رد عمل میں یہاں سے پر بھی پھر دونوں طرف جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہیں. افغان حکومت کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہے کہ سیویلین کیجولٹیز جو ہے وہ بالکل زیرو لیول پہ لے آئیں, لیکن جب آپ پر فائرنگ جہاں سے ہوتی ہے تو وہاں پھر جو ہوائی سپورٹ ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے, تو آپ پھر وہ جو ہے وہ اتار کے بتاتے ہیں کہ یہاں سے ہم پر گولہ باریاں ہو رہی ہیں. تو پھر جب وہاں پہ بمبار ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ یا گاؤں ہوتا ہے یا جو دو تین چار گھر ہوتے ہیں. افغانستان کی آبادی جو ہے ایسی ہے کہ لوگوں کی اپنی جگہ ہیں, ابا و اجداد سے جو ہے وہ ان کی وہاں پہ رہائش پذیر ہے. اب تک ایسے بڑے بڑے گاؤں نہیں ہے کہ یا افغان حکومت کے ساتھ وہ رجسٹر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے یہی افغانستان حکومت کی ناکامی بھی ہے اور کمزوری بھی ہے کہ وہ ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو گاؤں ان کی لسٹ میں ہے وہ کہاں پہ ہے اور جو نہیں ہے. ایسے گاؤں بھی ہیں جو ان کی لسٹ میں نہیں ہے لیکن لسٹ میں وہ گاؤں موجود ہے, اور ایسی بھی ہیں کہ لسٹ میں ہے لیکن گاؤں موجود نہیں ہے. تو افغان حکومت کو تو یہی کرنا چاہیے کہ فرسٹ آف آل کہ وہ یہ ساری لسٹ بنائیں کہ افغانستان کی کون کون سی جگہ پر گاؤں موجود ہے اور پھر ان کی کلیئرنس کروائیں. بالکل طالبان جو ہے ان چیزوں کا جو ہے وہ سہارا لے رہی ہیں. ابھی بالکل شام کو ہمیں ایک رپورٹ موصول ہو رہی ہے کہ قندھار میں ایک ٹینک جو دو تین سال پہلے امریکیوں سے طالبان نے لیا تھا اور اس میں بارود رکھے ہوئے تھے اور آج وہ بلاسٹ ہوا ہے اپنی طالبان کی اپنی جگہ پہ, جہاں سے تقریباً رپورٹ آ رہی ہے کہ 40 تک طالبان اس میں مارے گئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہ تو طالبان اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں اور نہ جو ہے حکومت. جی
اچھا, ہم بات کرتے ہیں بریگیڈیئر عمران سے. بریگیڈیئر صاحب, دفاعی نقطۂ نظر سے, آپ خود آپ کا تعلق فوج کے ساتھ رہا ہے, ایک ایسی لڑائی جو ملک کے مختلف حصوں میں جاری ہو اور بلا امتیاز شہری آبادی والے علاقوں کا خیال کرتے ہوئے, تو ایسی صورت میں شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے دفاعی حکمت عملی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے؟ بریگیڈیئر ہمارے ساتھ نہیں ہے. بریگیڈیئر ملک صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو شمع سے ہم یہ بات کرتے ہیں. شمع, آپ بتائیے گا, آپ اس کے بارے میں کرتی آئی ہیں تحقیق, آپ کی تحقیق میں یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس طرح کے نقصان کو بچانے کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے افغانستان کے آئندہ 4-5 سال یا ایون 10 سال تک, کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سینٹر ہے بہت سارے ملکوں کی پراکسیز کا. ابھی جس طرح انیس بتا رہے تھے کہ ان کے جو بم بلاسٹ ہوا ہے قندھار میں وہ طالبان کا ایریا ہے, اس میں طالبان ہی کے یعنی کچھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ طالبان میں بھی کئی فیکٹرز ہیں, دوسری طرف جو ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ بھی مختلف ممالک کے انٹرسٹ ہیں اور ان کے پھر وہ پرسنل مفادات ہو جاتے ہیں, اور جو ایک ملک کا جو مفاد ہے کلیکٹیولی وہ کسی نے بھی نہیں سوچا, اور یہی بات ہے ڈسٹرکشن کا اور کیٹاسٹروفک جتنے بھی وہاں پر سچویشن رہی ہے 1996 سے یا اس سے بھی پہلے. کیونکہ اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں تو تب وہ وار لارڈز تھے, اور وہ بھی یہ تھا کہ ان کا ایک کامن انٹرسٹ تھا کیونکہ یو ایس فنڈنگ کی وجہ سے, لیکن وہ ان کا اتحاد کبھی بھی نہیں رہا, وہ ہمیشہ اسکیٹرڈ رہے الگ الگ ٹرائبس میں, اور یہ چیز رہے گی. یہ اب میں نہیں سمجھتی, اگین میں اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ چیز کوئی حل ہوتی نظر آئے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ افغانستان کو یعنی اتنی وہاں پر ٹیکنالوجی اور جو ایک سہولیات ہے ایک جدید زندگی کی وہ اگر انٹر کی جائے تو اس کا ایک افیکٹ آ سکتا ہے, سوشل افیکٹ, جس طرح 1970s میں ایک بہت ہی سویلائزڈ معاشرہ تھا. وہ چیز کرنے میں اور اس کو اسٹیبلش کرنے میں ڈیکیڈز لگیں گے, 5-10 سال از ویری ویری لیس ٹائم ٹو سالو دس پرابلم.
اچھا بریگیڈیئر صاحب کی لائن کٹ گئی تھی, واپس ہوئے. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا تعلق فوج کے ساتھ ہے, آپ لوگ حکمت عملی بھی تیار کرتے ہیں, تو بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب لڑائی لڑی جاتی ہے تو اس میں شہری علاقے بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. افغانستان کی صورتحال بدقسمتی سے ایسی ہو گئی ہے کہ بہت سے جو وارنگ فیکشنز ہیں, جو کہ جنگجو گروہ ہیں, وہ بیچ ہی میں سے نکل کے بیچ ہی میں سے حملے کرتے ہیں, بعض اوقات شہریوں کو شیلڈ بھی بنایا جاتا ہے. اس ساری صورت حالات کو دیکھتے ہوئے ایک فوج کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے اور کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
ویسے اب دیکھیے جیسے کہ پاکستان میں ہوا ہے کہ پاکستان نے کی آرمڈ فورسز نے جب سوات کو کلیئر کیا ہے دو دفعہ, تو انہوں نے اس سے پہلے تمام سویلین آبادی کو وہاں سے نکالنے کے بعد ملٹری آپریشنز کیے ہیں. اسی طرح سے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی انہوں نے پہلے پبلک کو باہر نکالے سویلینس کو, اس کے بعد آپریشنز کیے ہیں. انفارچونیٹلی افغانستان کے اندر یہ شاید ممکن نہیں ہے. وہاں پر جو ان کے جو جن کو آپ افغان طالبان کہتے ہیں اور جو گورنمنٹ فورسز جو ہیں, افغان طالبان کا کوئی الگ سے یونیفارم نہیں ہے.
جی.
وہی کپڑے پہنتے ہیں جو ایک عام آدمی پہنتے ہیں, اور جب وہ لڑ نہیں رہے ہوتے تو انہیں میں گھل مل جاتے ہیں, انہیں میں رہتے ہیں اور انہیں میں تمام کام کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ انہیں میں سے نکل کر پھر وہ حملے بھی کرتے ہیں, واپس ان میں جا کر بالکل مل جاتے ہیں. تو ان کو اس طرح سے الگ سے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے, وہ ہو نہیں سکتا ہے. تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم یہ اس قسم کے حل ڈھونڈیں, ہمیں بالکل فوکس ہو کر وہ ایک حل اختیار کرنا چاہیے جس سے کہ افغانستان کا ایشو حل ہو سکتا ہے. کہ جتنے بائی لیٹرل, ٹرائی لیٹرل, کوارٹی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل قسم کے یہ کانفرنسز اور سیمینار اور یہ سب بات چیت ہو رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال میں صرف تین لوگ ہیں, تین پارٹیز ایسی ہیں جو کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کر سکتی ہیں, افغان طالبان, نیشنل یونٹی گورنمنٹ اور یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. چونکہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ افغان طالبان ڈائریکٹلی بات کرنا نہیں چاہتے, یونائٹیڈ اسٹیٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ایک آنےسٹ بروکر بن کے ان کی پراکسیمیٹی ٹاکس کرا دیں, ڈائریکٹ بات نہ کریں. افغان طالبان اپنی بات چیت جو ہے, اپنا مدعا جو ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کو بتائیں, جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ تک وہ بات پہنچا کے ان کا جواب واپس افغان طالبان تک پہنچائے. تو اس طرح سے پراکسیمیٹی ٹاکس کے ذریعے ہی ایک معاملہ حل ہو سکتا ہے, جو کہ ایک پروسیس ہو جس میں افغان لیڈ اینڈ افغان کنٹرول, افغان اونڈ جس کا سولوشن ہو. باہر سے کوئی سولوشن ان کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر افغان پاپولیشن کو اگر بچانا ہے تو یہی اس کا ایک واحد حل ہے, ورنہ تو افغان طالبان اسی طرح سے پاپولیشن کے اندر مکس ہوتے رہیں گے اور اسی طرح سے
نقصان پہنچتا رہے گا
اور یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ تھے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر زمرت اس کے اوپر بھی آپ ایک جلدی سے کامنٹ کریے تاکہ پھر ہم ایک اور سوال ہے میرے پاس وہ انیس صاحب سے میں کرنا چاہوں گی. آپ یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر بریگیڈیئر عمران ملک نے دفاعی تجزیہ کار ہونے کے حوالے سے جس طرف اشارہ کیا ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں آج کل طالبان اور امریکہ کے درمیان براہ راست گفتگو بھی ہوتی چلی آ رہی ہے, اور کیا امکانات ہیں آپ کو نظر آتے افغانستان میں کسی بھی نیگوسیٹڈ یا مذاکراتی حل کے؟
جی دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ نو مہینے کی جو آپ نے رپورٹ پیش کی ہے اس میں ننگہار, کابل, ہلمت, غزنی اور فریاب یہ مین ایریاز ہیں جہاں پر اس قسم کے آپریشنز ہیں, اور اس میں جو آپ نے خود کچھ بمبار اٹیکس کی بات کی ہے وہ سب سے زیادہ ہائٹ ہے. اور ایک چیز جو نگلیکٹ کی ہے پہلے جو لوگ ہیں شاید اوور لک کر گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے. ہم افغان طالبان کو تو لے کے آ جائیں ٹیبل پہ, اس کے بعد آپ ان کو سنگل آؤٹ کریں, پھر جنگ جو اور وہ جو اندر سے ایسے آئی ایس والے لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنا کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا. اور اس زمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس انوائے جو زلمے خلیل زادہ ہیں وہ کر رہے ہیں ایفرٹ, اکتوبر نومبر میں بھی ملے ہیں اور اپریل 2019 سے پہلے پہلے صدارتی انتخابات سے پہلے پہلے اس پیس کے معاہدے کو کر کے تو ہم سنگل آؤٹ کر دیں گے افغان طالبان کے ساتھ. اگر معاہدہ ہو جاتا ہے افغانستان کا تو سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں باقی جو مختلف جنگجو گروہ ہیں. دوسری بات یہ, یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ خواتین اور بچے جو کیجولٹی سب سے زیادہ ہیں ان کا کوئی ان کے بارے میں ہمیں رپورٹوں کے اندر بھی چھوٹے سے دو دو تین تین لائنر نظر آتے ہیں, حالانکہ وہ بڑی گراس میسو ہے. اور سیکیورٹی فورسز چاہے وہ افغانستان کی ہوں چاہے وہ امریکہ کی ہوں, ان کی فورسز کو کمپلیٹ امپیونٹی ملتی ہے, ان کے کوئی ان کو کاؤنٹ فور نہیں کرتا کہ اس کے اوپر ساری کیا جائے, ان کو کچھ سزائیں دی جائیں جس سے یہ ریڈکشن ہو سکے. ایک لاسٹ بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے تمام انٹرنیشنل فورسز کے لیے, یو ایس کے لیے, افغانستان کے لیے اور افغانستان کی حکومت کے علاوہ عوام کے لیے بھی, کہ یہ پیس ڈیل کی طرف آئیں تاکہ گروپ کو سنگل آؤٹ کر کے ان کو منیمائز کر کے ٹارگیٹ کیا جا سکے کہ ایکچوئل پرابلم کون زیادہ کریٹ کر رہا ہے. کیونکہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ جو سوسائڈ اٹیکس ہیں اس کے اندر تو داعش زیادہ ہے, باقی چیزوں کو انگیج کیا جا سکتا ہے جس طرح ریڈکشن ہوئی ہے, میسیو ریڈکشن ہوئی ہے, زمینی جو ہے ٹارگیٹس اس کے اندر دیکھا ہے, ہوائی حملے جو ہیں وہ بڑھے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو تبھی ڈیل کیا جا سکتا ہے جب اس پہلے افغان حکومت جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کے اوپر آ جائے, اس کے بعد باقی گروہوں کو ڈیل کیا جا سکے. اور ایسی رپورٹیں جو پہلے 2015 میں بھی یہ رپورٹ آئی تھی اور 4900 افراد سویلین افراد کی وائلنس کی انہوں نے اس وقت بھی رپورٹنگ کی تھی.
جی
یہ رپورٹیں ایک بہت بڑا آئی اوپنر بھی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کے لیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زمرد اوان پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر میری بات ہوگی. اب ہمارے پاس چونکہ وقت کی بہت کمی ہے, انیس صاحب سے ایک بڑا کوئک کامنٹ میں لینا چاہتی ہوں. پچھلے دنوں کچھ خبریں تھیں انیس صاحب کے طالبان نے ان امریکی دعووں کو مسترد کیا ہے کہ ایران کی فوج ان کی حمایت کر رہی ہے, اور یہ برائن ہک کا بیان تھا, خصوصی نمائندے ہیں جو امریکہ کے, اور طالبان کے ایک ترجمان قاری محمد یوسف احمدی نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ طالبان جنگجو یا تو سوویت دور کے پرانے ہتھیار استعمال کرتے ہیں یا پھر افغان سیکورٹی افواج سے جو وہ لیتے ہیں. تو آپ براہ راست صورت حال کا جائزہ لے رہے ہیں, بہت قریبی معلومات ہیں آپ کے پاس, اس خبر میں کتنی صداقت ہے, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ بالکل ایک منٹ, آخری ڈیڑھ منٹ ہمارے پاس.
دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان جو ہے اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. پہلے تو یہی ہوا کرتا تھا کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان میں رہ رہی ہیں یا ان کی سپورٹ مل رہی ہے. طالبان اب جو ہے ایک انٹرنیشنل گروپ بن چکا ہے, ان کی جو کنٹیکٹس ہے رشیا کے ساتھ بھی ہے, ترکی کے ساتھ بھی ہے, سعودی کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے, سب کے ساتھ ہے. لیکن جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی چیز کوئی بھیجنا چاہتا ہے تو وہ ضرور لے گا. افغانستان میں ایسی بہت زیادہ جگہوں پر فورن ویپن اور یہ چیزیں ملی ہیں کہ وہ جو بتایا جاتا ہے کہ یا تو یہ رشین ہے یا جو ہے امریکن ہے اور یا جو ہے ایرانی ہے. تو لوگ اس چیز پر جو ہے وہ اپنا انالیسس کرتے ہیں کہ اگر گراؤنڈ سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر انالیسس کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو گن ہے یہ رشین میڈ ہے یا جو ہے یہ ایرانی کارتوس وغیرہ ہیں.
تو اس کا امکان ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے.
طالبان جو ہے انٹرنیشنل گروپ بن چکے ہیں اور ان کا بالکل ایران کے ساتھ بھی تعلق ہوگا اور رشیا کے ساتھ بھی ہوگا اور سب کے ساتھ ہوگا. جی
جی بہت شکریہ. انیس الرحمان کابل سے ہمارے ساتھ تھے. انیس صاحب آپ سے پھر میری بات ہوگی. آپ کے وقت کا, کامنٹس کا بہت شکریہ. اور اب ہماری آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے سابق صدر, 41ویں صدر جارج ہربرٹ واکر بش انتقال کر گئے. ان کی عمر 94 برس تھی. جارج ایچ ڈبلیو بش 1989 سے 1993 تک امریکہ کے صدر رہے, لیکن ان کا سیاسی اور پبلک سروس کیریئر 40 برسوں پر محیط تھا. وہ امریکہ کے 43ویں صدر جارج ڈبلیو بش کے والد تھے جو دو مدت کے لیے 2000 سے 2009 تک صدر رہے, اور صدر بننے سے پہلے وہ 1981 سے 1989 تک 8 سال صدر رونلڈ ریگن کے ساتھ وہ نائب صدر بھی تھے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر فیضان حق جو تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں عالمی سطح پر اس کی کیا پذیرائی رہی. شمع جنے جو ہمیں بتائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سحر سے بات کریں گے کہ اس طرح کی میراث کہاں تک جاتی ہے جب کوئی امریکی صدر اپنی انتقال کرتا ہے اور اس کی میراث کو کس طرح دیکھا جاتا ہے. پروفیسر فیضان بھی یہ بتائے گا کہ صدر بش کے سیاسی دور اور صدارتی دور میں بہت اہم واقعات ہوئے. یہ میں سینئر بش کی بات کر رہی ہوں. تو آپ سب سے نمایاں سیاسی میراث کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟
دیکھیے سننے والوں کو سب سے پہلے سننے والوں سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جو سب سے بڑی بات میرا خیال ہے جہاں تک جو پریزیڈنٹ بش سینئر ہیں ان کے انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس میں وہ ایرا ہے جس میں وہ پریزیڈنٹ ریگن کے وائس پریزیڈنٹ رہے.
جی
کیونکہ اس میں ان کی ساری جو ان کی جو تاریخ تھی, ان کے جو تجربات تھے سی آئی اے کے ہیڈ کی وجہ سے اور ان کے جو نیٹ ورکس تھے انہوں نے ان کی وجہ سے انہوں نے یہ بات اکمپلش کی کہ اگرچہ کہ یہ کریڈٹ پریزیڈنٹ ریگن کو جاتا ہے لیکن پریزیڈنٹ ریگن کے پیچھے جو شخص انتہائی زیادہ محنت کرتا تھا اور جو کہ اسٹیٹس مین تھا وہ, اور وہ اسٹیٹس مین کی ایک چیز ہوتی ہے کرافٹس مین شپ, یعنی کہ مہارت جس سے آپ اسٹیٹس مین شپ کرتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بش سینئر کے ہاتھ میں تھی. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں افغان جنگ لڑی گئی, اس میں جو کولڈ وار ہے اس کا خاتمہ ہوا, سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا, اور اس کے بعد جب کویت کی انویژن ہوئی تو پریزیڈنٹ بش سینئر نے جب انویٹ کیا عراق کو تو انہوں نے خاص حد تک رک گئے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رجیم چینج ہونے کی وجہ سے ایک کیاس پیدا ہو مڈل ایسٹ میں اور وہ انتہائی بدحالی اور بدنظمی کا شکار ہو جائے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. ان کے بیٹے نے جب عراق میں صدام حسین کی حکومت ختم کی تو اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے مڈل ایسٹ میں جو ابھی تک ختم نہیں ہوا. اچھا. تو پریزیڈنٹ بش جو ہیں ان کو یہ سارے کریڈٹ جو ہیں وہ ان کو جاتے ہیں.
اچھا بالکل شمع, دو ایک منٹ کے اندر اندر یہ بتائے گا عالمی سطح پر سینئر صدر بش کی میراث کیا ہے.
جی عالمی سطح پر اگین یہ پروفیسر فیضان کی بات کو ہی میں ریپیٹ کروں گی کہ ان کا بڑا رول رہا ہے امریکہ کے جو بھی کانفلکٹ تھا اس کو مڈل ایسٹ تک پھیلانے میں. میں پکچر کا دوسرا وہ رخ بیان کر رہی ہوں. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک سسٹم دیکھنے کے وہ بہت بڑے خواہش مند تھے. انہوں نے بینظیر بھٹو کی جب پہلی حکومت آئی تو ان کو انہوں نے انوائٹ کیا, اور اس کے بعد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم چلے, جو کہ ان کے جب وہ نائب صدر تھے تو یہاں پر ضیاء الحق تھے, پھر ضیاء الحق کے ڈپارچر کے بعد سے جب ایک نئی ٹرانزیشن چل رہی تھی. تو میں بہت بڑا کریڈٹ دوں گی اس کو, گلوبل میراث بھی میں کہوں گی, کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا رول رہا ہے اس خطے میں. جب امریکہ کا ایک کولڈ وار کا خاتمہ جب ہو رہا تھا اور سوویت یونین جب ٹوٹ رہا تھا تو پاکستان کا ایک بہت بڑا رول تھا امریکن پروکسی میں. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جب ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کیا تو میں وہ سارا بش سینئر کو جائے گا.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں سر, بالکل ایک کوئک کامنٹ کریے گا کیونکہ پروفیسر فیضان سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس لینا چاہوں گی. آپ یہ بتائیے گا, اب پاکستان کے حوالے سے شمع نے بات کی جس کو انہوں نے گلوبل پرسپیکٹو کے ساتھ بھی جوڑا, آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی بات کیا ان کے ورثے کی جو سیاسی میراث ہے ان کی یا پولیٹیکل ان کا ہیریٹیج رہے گی یا لیگسی رہے گی عالمی سطح پر, اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا, کیسے یاد کریں گے لوگ ان کو؟
آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ جب بھی جارج ایچ ڈبلیو بش کے بارے میں سوچیں گے, ہم سی آئی اے کے بارے میں سوچیں گے. یہ پہلے صدر تھے جو ڈائریکٹر آف سی آئی اے بھی رہ چکے ہیں اور پھر صدر بنے, اور دوسرا یہ ان کا جو انداز تھا لیڈرشپ کا وہ ایک آپ سمجھیں ایک بہت ریفائنڈ طریقہ تھا جو آج کل ہمیں امریکہ کی سیاست میں نظر نہیں آتا ہے, خاص طور پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو آئی تھنک جو ان کی سب سے بڑی لیگسی یہ ہے کہ انہوں نے سی آئی اے کو جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سی آئی اے کا جو فورس ہے دنیا میں, یہ صدر بش نے بنایا تھا اپنے سرویلنس کے اندر. اور کچھ سی آئی اے کی خراب باتیں بھی ان کے نیچے ڈیولپ ہوئی تھیں, تو آئی تھنک ہمیں یہ باتیں بھی بھولنی نہیں چاہیے.
تو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے.
جی
تو اس کو آپ دونوں طرح سے دیکھتی ہیں, پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں انداز میں.
انہوں نے اچھی باتیں بھی کی سی آئی کے لیے, لیکن سی آئی نے بہت سی دنیا میں خراب باتیں بھی کی ہیں اور وہ بھی ان کے آپ سمجھیں ٹیوٹلیج کے نیچے تھیں. تو آئی تھنک ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ کبھی کبھی جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس کو ایک اچھے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ایک کافی خراب طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے ایز پارٹ آف ہز لائف.
اچھا پروفیسر فیضان آخری سوال میرا, ریپبلکن پارٹی کے نظریات میں سینئر بش بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتے تھے, آپ کے خیال میں آج ریپبلکن پارٹی سینئر بش کے نظریے سے کتنی قریب ہے؟
دیکھیے اس وقت تو جو ریپبلکن پارٹی ہمارے سامنے نظر آتی ہے یہ یقیناً پریزیڈنٹ بش سینئر کی جو ریپبلکن پارٹی تھی اس سے بہت مختلف ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ جو بش تھے وہ ایک مڈ سٹریم ریپبلکن تھے, سینٹر ریپبلکن تھے, اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے, اور ان کی جو انٹیگریشن تھی خاص کر کیونکہ ان کا جو سٹائل تھا وہ بیوروکریٹک تھا, جس میں یہ کہ بہت سے لوگوں کو آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو آپ ناراض نہیں کرتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایجنڈے پہ پوری پوری نظر رکھتے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنے زمانے میں بھی پریزیڈنٹ جو تھے وہ پریزیڈنٹ ریگن کے بعد وہ سسٹین نہیں کر سکے ریپبلکن سپورٹ, اور ان کا جو ان کی جو سوچ تھی اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ وہ بیک ڈراپ میں کام کرنے کے عادی تھے, اس لیے جب وہ فرنٹ فٹ پہ آئے تو ان کے لیے وہ ایک ایسا سٹیج تھا جس سے وہ واقف نہیں تھے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھرائیو نہیں کر سکے پریزیڈنٹ ریگن کی طرح, کیونکہ ان میں وہ کرزمیٹک طور پہ ان میں وہ چیزیں نہیں تھیں کیونکہ وہ زیادہ تر پیچھے رہ کر کام کرنے کے عادی تھے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے جو کہ بات کر رہے تھے ڈاکٹر سینئر بش کے بارے میں, جو 94 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. ان کی لیگیسی کی بات کر رہے تھے. سحر خان کاٹو انسٹیٹیوٹ سے تھیں اور شمع جنید جو لندن سے مقیم, ان کے بارے میں بات کر رہی تھیں گلوبل سطح پر کہ کس طرح سے ان کو یاد رکھا جائے گا. تو پروگرام سدائے جہاں کا جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میزبان بہجت جیلانی, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. اگرچہ بہت آہستہ آہستہ مگر دنیا موٹر کاروں کے ایسے انجنوں کے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے جو گیسولین یعنی پیٹرول سے چلتے ہیں. ہو سکتا ہے ان انجنوں کا استعمال بالکل بند ہونے میں عشرے لگ جائیں, مگر ایسا ہو رہا ہے, اور متبادل توانائی استعمال کرنے والی گاڑیوں کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں تبدیلی لا رہی ہے. قاہرہ کی حلوان یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم ایک ایسی کار بنانا چاہتی تھی جو ایسے طلبہ کو کیمپس میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں مدد دے جو کسی معذوری کا شکار ہیں. احمد عادل لبیب اس ٹیم کے قائد ہیں. وہ کہتے ہیں,
So we started to look at what's available on the market and what the country is doing for them, and we found that there are electric wheelchairs or manual wheelchairs.
humne dekhna shuru kiya ki market mein kya dastiyab hai aur mulk inke liye kya kar raha hai. tab hame maloom hua ki bijli se chalne wali aur haath se chalne wali wheelchairs maujood hain, magar inke zariye log zyada faasla tay nahi kar sakte. چنانچہ اس کا حل سورج کی توانائی سے چلنے والی ریموٹ کنٹرول کار میں تلاش کیا گیا.
So we decided to make them a three-wheeled car. They can go long distances with it. They would not need anybody to help them drive it or to stop it. And if they need to stop it, there is an emergency system that they can work manually.
چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں تین پہیوں والی ایک کار بنا کر دی جائے جس کے ذریعے وہ زیادہ فاصلے تک جا سکیں. اسے چلانے کے لیے یا روکنے کے لیے انہیں کسی اور کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اور اگر وہ اسے روکنا چاہیں تو ایک ہنگامی سسٹم موجود ہوگا جو ہاتھ سے کام کرے گا. اس کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے, اور مصر میں یہ خاصی رفتار ہے. مصر کی یہ ٹیم یہ کاریں بنانے کے لیے عطیات جمع کر رہی ہے. اب آ جائیے یہاں امریکہ میں. ریاست اوریگون میں تین پہیوں والی کار سفر کے لیے تیار کی گئی ہے. مارک فرونمائر ایک کار ساز کمپنی کے صدر ہیں. وہ کہتے ہیں,
I thought, you know, if we could build something that was much closer to the motorcycle in terms of efficiency and fun factor and, you know, footprint on the road, but was close to the car in terms of capability.
میں نے سوچا کہ اگر آپ ایسا کچھ بنا سکیں جو موٹر سائیکل کی طرح کی صلاحیت رکھے اور سڑک پر چلے مگر کار کی طرح کام کرے, بند ہو, اس میں سودا صرف لایا جا سکے, تو اس کی مانگ خاصی ہوگی. ایس آر کے نامی یہ گاڑی آئندہ چند ماہ کے دوران دستیاب ہو جائے گی, مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے بنانے میں 10 سال کا عرصہ لگا ہے. قیمت اس کی تقریباً $12,000 ہے, اور یہ 136 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار تک جا سکتی ہے. کام پر جانا ہو یا خریداری کے لیے یہ رفتار کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام.
اور اب تک تقریباً ہم 1 لاکھ سے زائد آپریشن کر چکے ہیں. پاکستان میں ہمارے ہر سال تقریباً 38 مقامات پر یہ کیمپس ہوتے ہیں.
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا, میں لائبریری میں کام کرتا تھا,
میں نے کنوینئنس سٹور میں کام کیا, میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا, میں نے صفائیاں بھی کی, جھاڑو بھی دی, اور اس کے ساتھ اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر, میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. پیشکش یاسمین جمیل.